السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور ان کے ایک ساتھی کو سزا دینے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر جمعرات کو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. یورپی یونین نے پاکستان میں بچوں کے حقوق اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کی جانے والی حالیہ کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے نئے قواعد سے متعلق صارفین کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. امریکہ اور جرمنی کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سالہا سال سے پاکستان, بھارت اور ایران سمیت مختلف ممالک کا خفیہ ڈیٹا چرانے کا انکشاف ہوا ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کے اعلان کے بعد قومی احتساب بیورو انہیں ہراساں کر رہا ہے, تاہم وہ حکومتی دباؤ کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد 8,600 تک لے جانے کی تجویز زیر غور ہے. افغان حکومت اور سیاستدان پر امید ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے سے بین الافغان مذاکرات کا راستہ کھلے گا. وسطی چین کے صوبے ہوبے میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے 254 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جسے اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,367 ہو گئی ہے. امریکی سینٹ جمعرات کو ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے گی کہ وہ ایران کے خلاف جارحیت کے لیے امریکی مسلح افواج کا استعمال اس وقت تک نہ کریں جب تک کانگریس اس کی منظوری نہیں دے دیتی. امریکہ نے افریقی ممالک میں تعینات انفینٹری بریگیڈ کو خصوصی تربیت کاروں سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آج ریڈیو کا عالمی دن ہے جو ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں پروگرام جہاں رنگ میں خصوصی پروگرام کیا جائے گا. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ نے کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور ان کے ایک ساتھی کو پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے کالعدم تنظیم کی حمایت اور چندہ جمع کرنے کے جرم میں قید اور جرمانے کو دی گئی سزا کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر جمعرات کو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. تجزیہ کاروں کے بقول دورے کا بظاہر محور اسلامی دنیا کے اہم ممالک پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی, دفاعی اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر مرکوز ہوگا. یورپی یونین نے پاکستان میں بچوں کے حقوق اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کی جانے والی حالیہ کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے. ساتھ ہی انسانی حقوق سمیت کئی شعبوں میں قانون سازی پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. یورپی یونین کی تجارت سے متعلق جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس نے اپنی تیسری 2 سالہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات میں 3 سال سے مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ ملنے کے بعد یورپی یونین کو پاکستان سے برآمدات میں 6.80 ارب یورو کا اضافہ دیکھا گیا ہے, جو تقریباً 50% اضافہ بنتا ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے نئے قواعد سے متعلق صارفین کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے, تاہم وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو آزاد اور بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا. فردوس عاشق آوان کے مطابق گوگل, فیس بک اور انسٹاگرام سمیت دیگر کمپنیوں کو اپنے قوانین سے آگاہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی خواہشات پر مبنی قوانین نہیں بنا سکتے. پاکستان کے وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ خواتین توہین مذہب اور دوسروں کی بے عزتی کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور جرمنی کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سالہا سال سے پاکستان، بھارت اور ایران سمیت مختلف ممالک کا خفیہ ڈیٹا چرانے کا انکشاف ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے جاسوسوں، سفارتکاروں اور فوجیوں کے مابین ہونے والے رابطوں کو خفیہ رکھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کرپٹو اے جی کی خدمات حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ تاہم ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ کمپنی امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے اور جرمنی کے خفیہ اداروں کے زیر نگرانی کام کر رہی تھی۔ اس کمپنی کے 120 کے لگ بھگ صارفین ملکوں میں پاکستان، ایران، بھارت، ویٹیکن اور لاطینی امریکہ کے ممالک بھی شامل تھے۔ یہ کمپنی ان ممالک کو خفیہ معلومات محفوظ رکھنے کے آلات فراہم کرتی تھی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کے اعلان کے بعد قومی احتساب بیورو انہیں ہراساں کر رہا ہے، تاہم وہ حکومتی دباؤ کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب نے انہیں بے بنیاد الزامات میں گرفتار بھی کر لیا تو اگلے ماہ حکومت مخالف احتجاج پھر بھی ہوگا اور ان کی بہن آصفہ بھٹو اس کی قیادت کریں گی۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد 8,600 تک لے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ ان کے بقول ایسا افغانستان میں موجود کمانڈرز کی سفارشات کی روشنی میں سوچا جا رہا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کی تعداد بآسانی 8,600 تک لے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم اتنی تعداد کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھ سکیں گے۔ افغان حکومت اور سیاستدان پر امید ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے سے بین الافغان مذاکرات کا راستہ کھلے گا، لیکن افغان سیاستدان سمجھتے ہیں کہ وہ امن مذاکراتی ٹیم اس میں غیر حاضر ہوگی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں افغان جدوجہد کی نمائندگی کر رہی ہے۔ چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور صدارتی مشیر وحید عمر نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور امریکہ اور طالبان ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں جس سے افغانستان میں تشدد میں کمی ہوگی۔ وسطی چین کے صوبے ہوبے میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے 254 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,367 ہو گئی ہے۔ نئی ہلاکتوں کا اعلان اس کے بعد کیا گیا جب بدھ کے روز چین نے کہا کہ دوسرے مسلسل دن وائرس سے متاثرہ نئے کیسوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے بدھ کے روز محتاط اندازے میں کیسوں میں کمی کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وبا کسی بھی رخ پر جا سکتی ہے، اور چین میں کرونا وائرس کے طریقے تشخیص میں تبدیلی کے بعد اس وائرس سے ہلاکتوں اور متاثرہ افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکامی پر صوبے ہوبے میں کمیونسٹ پارٹی کے دو انتہائی اہم رہنماؤں کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ امریکی سینٹ جمعرات کے روز ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے گی کہ وہ ایران کے خلاف جارحیت کے لیے امریکی مسلح افواج کا استعمال اس وقت تک نہ کریں جب تک کانگریس ان کی منظوری نہیں دے دیتی۔ ٹرمپ اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ان کے جنگ کے لیے اختیارات کو محدود کرنا خطرناک ہوگا، اور انہوں نے سینٹ میں ریپبلکن اکثریت سے اس کی مخالفت کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے افریقی ممالک میں تعینات انفینٹری بریگیڈ پیادہ فوج کو خصوصی تربیت کاروں سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون کا کہنا ہے کہ نئی حکمت عملی سے خطے میں چین اور روس کے مفادات کا طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ پینٹیگون کی پریس سیکرٹری علیسا فرح کا کہنا تھا کہ آنے والے ہفتوں میں امریکہ آرمی کے 101 ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کو واپس بلانا شروع کر دے گا۔ دوسری جانب ان اہلکاروں کی جگہ آرمی کے ایس ایف اے بی کے ارکان افریقہ بھیجے جائیں گے جو مختلف اہم ممالک میں مقامی افواج کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ علی سفرہ کا کہنا تھا کہ ایس ایف اے بی کے ارکان تربیت یافتہ اور جدید آلات سے لیس ہیں، جن کا کام تربیت دینا، مشاورت اور کاروائیوں میں معاونت کرنا ہے۔ آج ریڈیو کا عالمی دن ہے جو ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ریڈیو اور تنوع۔ اس بارے میں آج ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں خصوصی گفتگو ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو مادر پدر آزاد اور بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ گوگل، فیس بک اور انسٹاگرام سمیت دیگر کمپنیوں کو اپنے قوانین سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی خواہشات پر مبنی قوانین نہیں بنا سکتے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے نئے رولز کے حوالے سے حکومت اور صارفین کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے متعارف کروائے جانے والے نئے رولز پر ملک بھر میں سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بیشتر سوشل میڈیا صارفین اور مختلف یوٹیوب یا فیس بک چینل چلانے والے حکومت کے اس اقدام کو آزادی اظہار رائے پر قدغن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے دفاتر ملک سے باہر ہونے کی صورت میں یہ کمپنیاں پاکستان کے لیے آزاد تھیں، لیکن اب پاکستان میں دفاتر قائم ہونے سے انہیں روکا جا سکے گا۔
کوئی ایسا ریگولیٹری میکانزم نہیں تھا کہ جو ہمارے سٹیزنز کے مفادات کا تحفظ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قومی سلامتی کو پروٹیکٹ کرے، اور ہمارے بچوں کے اندر پورنوگرافی سے لے کے چائلڈ ابیوز، سیکشل ابیوز، نفرت انگیز مواد، فرقہ واریت سے جڑی بیان بازی اور ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی تھی۔
پاکستان کے وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ اس میڈیم کو ریگولیٹ کیا جائے۔ ان رولز کی مدد سے کمپنیز کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمپنیاں ہمارے اکانومی کے فریم ورک میں آئیں۔
سارے اشتہارات جو ہیں یہ چلے جائیں گے اگر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چلے جائیں گے، اور ریگولیشن نہیں ہوگی تو ہمارے فارمل میڈیا کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی، ہمارا جو اپنا سیکٹر ہے اس کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریونیو اسپیکٹ سے آپ ان کمپنیز کو ریگولیٹ کریں اور ان کو یہاں پہ لے کے آئیں کہ وہ ہمارا جو ایک ہمارا فریم ورک ہے اکانومی کا، اس کے اندر وہ جواب دیں۔
ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کام کرنے والے بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ ان رولز کا مقصد سائبر سپیس کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، لیکن ایسے رولز کے ذریعے کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔
جو جورسڈکشن کا جو ایشو ہے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ لاز نکالے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ انٹرنیٹ جس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں اس قسم کے کنٹرولز جو ہے وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
ان رولز کو متعارف کروانے والی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکرٹری شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کا تحفظ کرے۔ ہماری کوشش ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان آئیں، پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ یہاں آئیں، یہ انہی کے مفاد میں ہے۔
ایک نارمل پاکستانی، ایک نارمل دنیا کا سٹیزن کے طور پہ میں کہتا ہوں، سامنے بندہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ یو ار ایبل ٹو ریسپونڈ، لیکن چھپ کے آن لائن تو بالکل ہی آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو وی آر ہیلپنگ دی ہیلپ لیس۔
یوٹیوب چینل چلانے والے متی اللہ جان کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان ان بین الاقوامی کمپنیوں کو پاکستان آنے پر مجبور کر سکے۔ یہ رولز ہیں، قانون نہیں، جنہیں کوئی بھی عدالت مسترد کر دے گی۔
انہوں نے پارلیمنٹ کے حق کو غصب کیا ہے، اور جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے، جو کہ قانون بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا، وہ قواعد کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ان رولز کو حکومت پاکستان نے متعارف کروایا ہے، لیکن سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ نے کل عدم تنظیم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور ان کے ایک ساتھی کو پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے کل عدم تنظیم کی حمایت اور چندہ جمع کرنے کے جرم میں قید اور جرمانے کی دی گئی سزا کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلس نے ایک ٹویٹ میں حافظ سعید اور ان کے ساتھی کو دی جانے والی سزا کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں ایلس ویلس نے مزید کہا کہ اس اقدام کے نتیجے میں لشکر طیبہ کی جانب سے سرزد جرائم پر اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ان کے بقول پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کیے گئے عزم کی پاسداری بھی ہوگی، جس میں ان کے بقول انسداد دہشت گردی اور مالی معاونت کے خلاف سخت اقدام کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اگرچہ امریکہ نے حافظ سعید کے خلاف عدالت کے فیصلے کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق بھارت کے عہدیداروں نے اس پیش رفت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی تنظیم 16 فروری سے پیرس میں شروع ہونے والے اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تاہم پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں اور بھارت ایف اے ٹی ایف کے معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حافظ سعید سے متعلق عدالت کے فیصلے کو اہم قرار دینا پاکستان کے لیے اہم ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
بالکل میرے خیال میں ضرور ہیلپ فل ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے ایف اے ٹی ایف میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدام پاکستان نے لیے ہیں وہ بڑے ضروری تھے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یہ چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے کافی مشکلات کا ماضی میں سامنا رہا ہے، تو حفیظ صاحب کو اریسٹ کرنا اور ان کے خلاف مقدمہ چلانا، اس کے بعد وہ مقدمے میں ان کو جیل کی قید ملنا، جو ہے یہ ایک بہت ہی مثبت اقدام ہے۔
یاد رہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جون 2018 میں دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرتے ہوئے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے لیے ایک ایکشن پلان تجویز کیا تھا۔ پاکستانی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے اس ایکشن پلان کے تحت انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یورپی یونین نے تجارتی درجہ بندیوں یا جی ایس پی سے متعلق ایک جائزہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بچوں کے حقوق، ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ، منشیات کے خلاف جنگ اور بہتر طرز حکمرانی کے شعبوں میں اچھی پیش رفت کی ہے، تاہم انسانی حقوق سے متعلق ملک میں قانون سازی نہیں کی جا سکی اور موجودہ بعض قوانین پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، جبکہ آزادی اظہار رائے بھی سکڑتی جا رہی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
یورپی یونین کی تجارت سے متعلق جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز یعنی جی ایس پی کی تیسری 2 سالہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات میں 3 سال سے مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور جی ایس پی پلس کا درجہ ملنے کے بعد پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات میں 6.8 ارب یورو کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو تقریباً 50% بنتا ہے، جبکہ اس وقت یونین اور پاکستان کے مابین تجارت کا توازن بھی پاکستان کے حق میں ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان نے خواتین کے تحفظ، بچوں کے حقوق، غیرت کے نام پر قتل روکنے، خواجہ سراؤں کا تحفظ یقینی بنانے، ماحولیات کے تحفظ اور بہتر طرز حکمرانی میں کافی بہتری دکھائی ہے۔ اسی طرح رپورٹ میں اس بات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے ملٹری کورٹس میں شہریوں پر مقدمات چلانے کے قانون کو مزید توسیع نہیں دی، لیکن دوسری جانب رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان نے جبری گمشدگی اور مزدوروں کے قوانین سے متعلق ابھی قانون سازی کرنا ہے۔ حکومتی یقین دہائیوں کے باوجود بھی اب تک جبری گمشدگیوں اور ماورائے قتل کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا، حالانکہ پاکستان 2012 میں جبری گمشدگی کو جرم تصور کرنے سے متعلق عالمی قوانین کو تسلیم کر چکا ہے۔ اسی طرح سول سوسائٹی اور اختلاف رائے رکھنے والی آوازوں کے لیے کام کرنا بھی ملک میں مشکل ہو گیا ہے، جبکہ صحافیوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کو اعلیٰ پیمانے کا استثناء حاصل ہے۔ رپورٹ میں ملک میں کام کرنے والی 144 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں میں سے 20 کی رجسٹریشن منسوخ کرنے اور انہیں ملک بدر کرنے پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ یورپی یونین کی جاری کردہ یہ رپورٹ تجارتی مقاصد پر مبنی ہے۔ اس پر کئی تاجروں کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر یہ رپورٹ پاکستان کے حق میں ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز کراچی کے تاجر رہنما اور معروف ایکسپورٹر محمد بابر خان کے مطابق یورپی یونین کی یہ رپورٹ حوصلہ افزا ہے۔
یہ بہت اچھی ہے، حوصلہ رپورٹ ہے، یہ بہت بہتر ہے پاکستان کے لیے۔
ایک اور تاجر رہنما اور پاکستان بیڈ ویئرز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف شبیر احمد کا کہنا ہے کہ رپورٹ تو یقیناً حوصلہ افزا ہے، لیکن جب تک برآمد کنندگان کو حکومت کی جانب سے ان کے بقایا جات ریفنڈ نہیں کیے جاتے، ان میں اعتماد بحال نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت تک برآمدی حجم بڑھانے کی کوششیں کامیاب ثابت نہیں ہو سکتی۔
یہ جی ایس پی پلس کی اچھی بات ہے، ایشو ہے ہمارا ریفنڈ کا، مطلب کیا بھی ہم کو مارکیٹ ایکسس مل جائے گا، اس کو ہم کیسے ہم شپمنٹ کریں گے، کیسے اس کو اپنائیں گے، مطلب اسے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ایس پی 4 مل جائے، جی ایس پی پلس مل جائے، یہ کیا بھی مل جائے،
جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز یا جی ایس پی 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین کی تجارتی پالیسی کا بنیادی نقطہ ہے، جس کا مقصد ترقی پذیر ممالک سے تعاون اور ان کی پائیدار ترقی کو ممکن بنانا ہے۔ یہ رپورٹ یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی ہے، جس پر اب اس ماہ کے آخر میں پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیے جانے کے 6 ہفتے بعد امریکی سینٹ میں اس بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ تنازع کے بنیادی ضابطے کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ٹیم کین نے ایران کے ساتھ تنازع کی صورت میں صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے اور کانگریس کی منظوری کے بغیر کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے کے بارے میں ایک قرارداد کانگریس میں پیش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج اسے منظور کروانے کے لیے ان کے پاس کافی ووٹ موجود ہیں۔ کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قافلے کے ملبے سے، جس میں 6 ہفتے پہلے وہ ہلاک ہوئے، ایران کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی اب بھی امریکی قانون سازوں کے ذہنوں پر موجود ہے، جو کسی ممکنہ تنازع کے بارے میں بحث پر مجبور کر رہی ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین کہتے ہیں کہ فوجیوں کے بارے میں کسی انتخاب سے پہلے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
When we do so, we owe it the most careful deliberation that we bring.
جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی ایسے سوال کے لیے جو ہم اپنی زندگیوں میں حل کرنا چاہیں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے ساتھ اختیارات کے لیے کانگریس کی طویل عرصے کی اس لڑائی کے لیے ٹم کین کی یہ کوشش ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے دوران کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی۔ ڈیموکریٹس خبردار کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اجلت عراق میں امریکی غلطیوں کا اعادہ ہو سکتی ہے۔ سینیٹر ڈک ڈربن ایک ڈیموکریٹ ہیں۔
کانسٹیٹیوشن پرووائڈز ا وائس فار دی یونائیٹڈ سٹیٹس پبلک وین اٹ کمز تھرو دیئر کانگریس۔
وہ کہتے ہیں کانگریس کے ذریعے امریکی آئین امریکی عوام کو اس بارے میں رائے کا حق دیتا ہے کہ آیا ملک جنگ کی راہ اختیار کر سکتا ہے یا نہیں، ورنہ صورتحال ایسی ہی ہو جیسی آج ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے اختیار کے 18 برس بعد، جو جزوی طور پر غلط دعووں کے باعث شروع ہوئی، آج بھی وہ فوجی کارروائی جاری ہے جس کا اختیار واقعتاً کبھی نہیں دیا گیا۔ کین کی حمایت کلیدی ریپبلکن سینیٹرز مائک لی اور رینڈ پال نے بھی کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ 8 جنوری کو سلیمانی پر حملے سے پہلے انٹیلیجنس کی معلومات میں اس کا جواز ناکافی تھا۔ سینیٹر مائک لی کہتے ہیں
controversial. This is about supporting President Trump in his foreign policy, in his effort to make sure that we don't get involved too easily.
یہ بات متنازع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خارجہ پالیسی اور اس کوشش میں صدر ٹرمپ کی حمایت کرنا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے غیر آئینی طور پر ملوث نہ ہو جائیں۔ لیکن سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت نے یہ کہتے ہوئے قرارداد کی مخالفت کی ہے کہ یہ ٹرمپ کے آئینی اختیارات کو محدود کرتی ہے۔ سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں
What message should we send to our regional allies and partners? Can they count on continued solidarity from the United States?
ہم خطے میں اپنے اتحادیوں اور رفقا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ امریکہ کی یکجہتی پر بھروسہ کرتے رہیں گے؟ اگر ہم ایران جیسے کم چیلنج کرنے والے ملک کے معاملے میں متحد نہیں رہتے تو ایک بڑی طاقت روس اور چین جیسے امریکہ کے مقابلے میں آنے والے ممالک کو کیا پیغام ملے گا؟ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے ریپبلکنز پر زور دیا ہے کہ وہ اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیں۔ اگرچہ یہ قرارداد آج سینٹ میں منظور ہو جائے گی، مگر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اسے ویٹو کر دیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اطلاعات کے مطابق چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے طبی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کی وبا اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، مگر دنیا میں بہت سے ماہرین اس تخمینے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے چین کی حد تک ہی درست ہو، مگر یہ بات دوسرے ملکوں پر صادق نہیں آ سکتی۔ ان ممالک میں سنگاپور اور جاپان بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ماریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز سنگاپور کی ایک کمپنی نے بتایا کہ اس کے 300 ورکرز گھر سے کام کرتے ہیں اور اب ان میں سے ایک کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ سنگاپور کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 50 کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ امریکہ کے خوراک اور ادویات کے ادارے کے سابق کمشنر اسکاٹ گوڈیب کا کہنا ہے کہ ابھی اس وبا کے مزید پھیلنے کے امکانات موجود ہیں۔
Of the 50 cases that have been identified in Singapore, and they have an excellent system for doing tracking and tracing.
سنگاپور میں 50 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ وہاں کا صحت کا نظام انتہائی مستعد اور شاندار ہے۔ 8 مریض انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں موجود ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات سنگینی کا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ صورتحال تشویش کا باعث ہے۔ اسی طرح جرمنی میں 16 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ جرمنی کے وزیر صحت نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔
In China nicht, damit weltweit nicht.
And the peak has not yet been reached, not in China.
یہ وبا ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ چین سمیت ہر جگہ یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے امراض کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز کی سابق سربراہ جولی گربرڈنگ کا کہنا ہے، جاپان کے ساحلوں پر لنگر انداز کروز جہاز کے مسافروں کو جس طرح کرونا وائرس نے جکڑا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وائرس کس تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو متاثر کر رہا ہے جو پہلے ہی قرنطینہ میں موجود ہیں، لہذا ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ طویل عرصے تک باقی رہ سکتا ہے، لہذا ہم کو اسے جلد از جلد روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ادھر ماہرین یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ تھائی لینڈ ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ چونکہ تھائی لینڈ میں اطلاعات کا نظام محدود ہے، اس لیے ابھی صحیح طور پر علم نہیں ہے کہ تھائی لینڈ میں کتنے افراد کرونا وائرس کے شکار ہیں۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد کو محتاط انداز میں بیان کیا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ اس وقت زیادہ تر عالمی توجہ چین پر مرکوز ہے، لہذا ان دوسرے ملکوں کے بارے میں کم بات کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ جیسے ملکوں میں یہ مرض اگر پھیلا تو پھر اس کے نتائج زیادہ تباہ کن اور سنگین ثابت ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر جمعرات کو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے بقول دورے کا بظاہر محور اسلامی دنیا کے اہم ممالک پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی، دفاعی اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
دورے پاکستان کے دوران ترک صدر پاکستانی کی عادت سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ترک صدر کے ہمراہ ہے، جن میں ترکی کے وزراء، اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ترک صدر کی موجودگی کے دوران پاکستان ترکی اسٹریٹجک تعاون کونسل کا اجلاس بھی ہوگا، جس میں ترک صدر اور وزیر اعظم عمران خان بھی شریک ہوں گے۔ صدر اردوان کے دورے کے دوران اسلام آباد اور انقرہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا،
ترکی اینڈ پاکستان ہیو
ا عائشہ فاروقی کے بقول پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار ہیں۔ اگرچہ اس دورے کا بظاہر محور اسلامی دنیا کے 2 اہم ممالک پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی، دفاعی اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کا فروغ ہے، لیکن تجزیہ کار گزشتہ سال دسمبر میں کوالالمپور کانفرنس کے بعد اس دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کوالالمپور کانفرنس میں پاکستان نے عین وقت پر شرکت سے انکار کر دیا تھا، جس پر ترک صدر کا ایک مبینہ بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کے انکار کو سعودی عرب کے تحفظات کو قرار دیا تھا۔ تاہم بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما وکائی کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کے دورے سے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے معاملے پر پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ تجزیہ کار ہما وکائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملیشیا اور اب ترک صدر کے دورے پاکستان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی وضع کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
پاکستان ملیشیا کے دورے سے بھی آپ کو یہ اندیا ملا ہوگا، عمران خان صاحب انڈیپینڈنس اور فورن پالیسی کی طرف ہی راغب ہے، اس سے زیادہ وہ جو رول پاکستان کے لیے انہوں نے سمجھے کریز کر کے آرٹیکولیٹ کیا ہے نا، کہ ہم برج بلڈنگ کریں گے، ہم امن کا حصہ ہوں گے اور کسی بھی کانفلکٹ میں اپنی زمین جو ہے اس کو نہیں دیں گے، اس کی ہم بار بار انڈورسمنٹ دیتے ہیں، چاہے ہماری ریلیشن شپ ریاض سے ہو، یو ایس سے ہو، ترکی سے ہو، چاہے ملیشیا سے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ملک میں صحت کے شعبے کو فروغ دینے کا خواہاں ہے، اور اس ضمن میں ترکی کا صحتی ماڈل پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کے اعلان کے بعد قومی احتساب بیورو انہیں ہراساں کر رہا ہے، تاہم وہ حکومتی دباؤ کے باوجود اپنے جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب نے انہیں بے بنیاد الزامات میں گرفتار کر لیا تو ابھی مارچ سے آغاز ہونے والی عوامی تحریک نہیں رکے گی اور ان کی بہن آصفہ بھٹو اس کی قیادت کریں گی۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
نیب نے بلاول بھٹو کو زرداری گروپ اور بحریہ ٹاؤن کی مشترکہ فرم جے وی اوپل 255 سے متعلق تفتیش کے لیے بلایا تھا اور انہیں اس حوالے سے 30 سوالات پر مبنی سوال نامہ بھی دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مارچ میں حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، چاہے وہ مارچ ہو، سیمینارز یا تحریک کی شکل اختیار کرے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں کہ جد و جہد کیسے ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کیسے کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے آصفہ بھٹو زرداری موجود ہوگی، اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آصفہ بھٹو زرداری ہوگی۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ بلاول بھٹو کو نیب نے جے وی اوپل 225 کیس میں تحقیقات کے لیے بلایا تھا، جو سپریم کورٹ کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے نیب کے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جے وی 225 کیس میں بلاول بھٹو پر الزام ہے کہ زرداری گروپ آف کمپنیز نے اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں 1.25 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔
قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے، آپ کو اگر کہیں بلایا جاتا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا،
آپ کو کہیں سے بھی کوئی اس قسم کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا کہ آپ انٹچیبل ہیں. انٹچیبل آپ پرانے پاکستان میں تھے, ابھی آپ انٹچیبل نہیں ہیں. یہ پیرا 35 ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا, جس کے اندر یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ یہ معاملہ نیب کو بھجوایا جا رہا ہے.
تجزیہ کار سرور منیر راؤ کہتے ہیں کہ حزب اختلاف پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت جائز طریقے سے نہیں آئی اور اپوزیشن کے ساتھ سرگرم تعلقات استوار نہ کر سکنے کے باعث ملک کی سیاسی صورتحال تلاطم کا شکار ہے. بلاول بھٹو اس سے قبل 3 مرتبہ جعلی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نیب کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے دارالحکومت دہلی میں عام آدمی پارٹی کی زبردست کامیابی کے بعد یہ بحث تیز ہو گئی ہے کہ پارٹی قومی سطح پر انتخابات میں حصہ لے گی. عام آدمی پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی دوسری ریاستوں میں جانے کے بارے میں غور کر رہی ہے, لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق یہ آسان نہیں ہے اور کیجریوال مودی کا متبادل نہیں بن سکتے. اس رپورٹ کی تفصیل ہمیں نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے.
دہلی اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی زبردست کامیابی کے بعد پارٹی رہنما اروند کیجریوال نے اپنی پوزیشن اور مستحکم کر لی ہے اور یہ بحث ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے کہ کیا وہ آگے چل کر ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اس بارے میں اخبارات میں مضامین شائع ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر مباحثے ہو رہے ہیں. انتخابی نتائج سامنے آنے کے فوراً بعد پارٹی دفتر میں اروند کیجریوال کا ایک بڑا پوسٹر چسپاں کیا گیا اور کیپشن لگایا گیا کہ عوام قومی سطح پر پارٹی سے وابستہ ہوں. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کیجریوال کی پارٹی دیگر ریاستوں کے علاوہ قومی سطح پر ایک بار پھر پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے. عام آدمی پارٹی کے اقلیتی شعبے کے سابق صدر اور سینئر رہنما عرفان اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شروع سے ہی پارٹی کا نیشنل کیریکٹر رہا ہے. اس نے 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں 400 سے زائد امیدوار اتارے تھے. پنجاب میں وہ دوسری بڑی پارٹی ہے. ہر ریاست میں اس کے کارکن موجود ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے کافی جگہ سے ڈیمانڈ ہے اور کافی جگہ کی لوگوں کی توقعات ہیں کہ کیجریوال پورے ملک میں آئے اور اس طرح کی جو سیاست ہے نفرت کی اسے ختم کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے آج کے دور میں, آج کے اس زمانے میں, اس دور میں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں آئیڈیل پرسن ہے کیجریوال اور لوگوں کی پسند ہے.
انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ دوسری ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں اترنا چاہیے اور 2024 میں پوری تیاری کے ساتھ پارلیمانی الیکشن لڑنا چاہیے. سینئر تجزیہ کار اور دہلی یونیورسٹی میں استاد پروفیسر اپوروانند بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کا قومی کیریکٹر ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس قسم کی سیاست کو فروغ دیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اروند کیجریوال کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ایک اور تجزیہ کار توش سنگھ بل کہتے ہیں,
پہلے بھی دلی میں جیتنے کے بعد یہ باہر جب انہوں نے کوشش کی تھی تو کافی غلطیاں کی تھی. ضرور یہ ہے کہ لوکل لیول پہ الیکشنز کے نتیجے الگ جا رہے ہیں, پر اس سے یہ کہنا کہ نیشنل لیول پہ ایک چینج آ رہا ہے میرے کو لگتا ہے یہ غلط فہمی ہے.
اروند کیجریوال نے 2013 میں دہلی کے وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے کا منصوبہ بنایا تھا. 2017 میں پارٹی نے پنجاب میں اپنے پاؤں پھیلائے اور گجرات, راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بھی اس نے اپنی موجودگی درج کرائی, مگر حالات کیجریوال کے منصوبے کے مطابق نہیں بنے اور وہ 2019 میں نریندر مودی کا متبادل نہیں بن سکے. لیکن اب ایک بار پھر عام آدمی پارٹی قومی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے پر غور کر رہی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کے صوبے ہیرات میں خواتین نے ایک ورکشاپ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد صابن کا چھوٹا سا کارخانہ کھولا ہے. افغانستان میں خواتین اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے اب گھر سے باہر نکل کر کام کر رہی ہیں. اس نئے رجحان کے بارے میں ہیرات افغانستان سے خلیل نورزئی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
غیر سرکاری ادارے ورلڈ ویژن کے ایک تربیتی پروگرام میں صابن سازی کی تربیت دی گئی. ہرات صوبے کی چند خواتین نے یہ ہنر سیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اسے کاروبار کے طور پر شروع کریں گی. رقیہ سلیمانی اس چھوٹے سے کارخانے میں کام کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے,
We used to just take care of our kids at home and did not have a job. The opportunity was not there.
رقیہ سلیمانی بتا رہی ہیں کہ ہم پہلے صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کیا کرتے تھے. ہمارے پاس پیسے کمانے کا کوئی موقع نہیں تھا. اب ہمیں یہاں یہ سنہری موقع ملا ہے. یہاں ہم آزادی سے کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہمارے کام اور کاروبار میں برکت ہوگی۔ صابن بنانے کا یہ چھوٹا سا کارخانہ چند ہفتوں میں تیار ہو گیا اور اب یہاں انتہائی اعلیٰ معیار کے صابن تیار ہو کر بازار میں فروخت ہو رہے ہیں۔ ان خواتین کو تربیت دینے والی سائمہ محمد کہتی ہیں،
We have a soap we make out of watermelon extract among other ingredients but no milk. People with oily skin often go for that.
سائمہ محمد کہہ رہی ہیں کہ ہم تربوز کے پانی اور دیگر اشیاء کو ملا کر بھی صابن بنا سکتے ہیں، اس محلول میں دودھ شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ لوگ جن کی جلد چکنی ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایک اور قسم کا صابن بھی بناتے ہیں جس میں کھیرا اور چیری کا ست اور دیگر جڑی بوٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ کیل مہاسوں کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید صابن ہے۔ اس ورکشاپ میں روزانہ 60 سے 70 صابن تیار ہو کر بازار میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ سکینہ یوسفزئی بھی یہاں کام کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے،
We would love the government's assistance in helping us sell the soap so that we can make a little money and become independent. We don't have any other jobs. This is really good for us.
سکینہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت ہمارے بنائے ہوئے صابن کی فروخت میں مدد دے سکتی ہے، ہمارے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم پیسے کما کر اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ مقامی حکومت گھریلو اور چھوٹے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہیرات کے گورنر کے ترجمان جیلانی فرحات کہتے ہیں،
مقام ولایت ہیرات نے تنہا در راستای افزایش
The Herat governor's office not only attempts to increase the skills of rural women, but we will definitely have a serious approach in helping them get their products on national and local markets.
ہیرات کے گورنر کے ترجمان فرحات کہہ رہے ہیں کہ ہیرات کی حکومت نہ صرف دیہی خواتین کو ہنر سکھانے میں مدد دیتی ہے بلکہ ہم ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو بازار میں فروخت کرنے کے سلسلے میں بھی مدد دے رہے ہیں۔ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تیار کی ہوئی مصنوعات کو برآمد کر کے ان کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے۔ اگر حکومت مناسب طور سے ان ہنر مند خواتین کی مدد کرے تو ان خواتین کے گھریلو کاروبار بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ تیار کردہ صابن پورے ملک میں بیچا جا سکتا ہے اور یہ غیر ملکی صابن کی جگہ لے سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر سے سیاسی اور فوجی رہنما جرمنی پہنچ رہے ہیں تاکہ جمعے کے دن سے شروع ہونے والی 3 روزہ کانفرنس میں شریک ہو سکیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہینری ریجویل کی رپورٹ کے مطابق ایران سے ہانگ کانگ تک اور یوکرین سے لیبیا تک سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن جانے والے تنازعات کی کمی نہیں ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب دنیا کو کورونا وائرس اور موسمی تغیر جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
امریکہ بھی اپنا وفد میونخ بھیج رہا ہے، وفد میں وزیر دفاع مارک ایسپر اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کار ایلزبتھ برا کے مطابق واشنگٹن کی طرف سے اس وفد کا بھیجوایا جانا اشارہ ہے کہ امریکہ باقی دنیا سے فاصلے نہیں رکھنا چاہتا۔
As we speak, actually, the US is beginning its largest military exercise in Europe.
ایسے وقت میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ یورپ کے اندر ایک تہائی صدی کے عرصے کی سب سے بڑی فوجی مشقیں کرنے جا رہا ہے، اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب ایسے میں ہو رہا ہے جب ہم امریکہ کے یورپ سے دور ہونے کی بات کرتے ہیں۔ میونخ میں امریکہ کا سب سے بڑا ٹاکرہ ایران سے ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایران کے چوٹی کے فوجی جنرل قاسم سلیمانی کو گزشتہ سال ہدف بنائے جانے اور جواب میں ایران کی جانب سے امریکہ کے عراق میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ یہی فضا ایران کی طرف سے یوکرین کے مسافر بردار طیارے کو غلطی سے مار گرائے جانے کا بھی سبب بنی۔ لیکن کانفرنس کے میزبان وولف گانگ اسٹرنگر کو امید ہے کہ یہ کانفرنس ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے کو ایک اور زندگی دے سکتی ہے۔
وہ
کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے سے وابستہ رہنا چاہیے، اس کو مزید وسعت دینی چاہیے، بیلسٹک میزائل پر مذاکرات، علاقہ سلامتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ذریعے۔ کیا ایران حزب اللہ کی حمایت ترک کر سکتا ہے؟ ایسے کئی سوالات ہیں۔ جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے اپنی سرزمین سے 5,000 امریکی فوجیوں کی بے دخلی کے حق میں قرارداد منظور کی۔ نیٹو عراقی فورسز کے تربیتی مشن پر تبادلہ خیال کر رہا ہے تاکہ فوج داعش کا مقابلہ کر سکے۔ یہ وہ تجویز ہے جس کی حمایت امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر بھی کر رہی ہیں۔ یورپ جاتے ہوئے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، اگر نیٹو امریکی فوجی موجودگی کا متبادل بنے تو کچھ عرصے بعد ہم اپنے مزید فوجیوں کو وطن واپس لا سکیں گے۔ شام میں تنازعہ مشرقی وسطی کو بدستور غیر مستحکم بنائے ہوئے ہے۔ ترکی اس ہفتے اپنی فوجیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ لیبیا کے اندر جنگ بھی یورپین ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ چین کے وزیر خارجہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ، ہانگ کانگ میں جمہوریت کی حمایت والے مظاہروں اور چین کی کمپنی ہوائی کی پیش رفت کو روکنے کی امریکی کوششوں جیسے مسائل کے ساتھ شریک ہو رہی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں امن بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور طالبان کسی معاہدے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب مشرقی یوکرین میں باغیوں کے لیے روس کی حمایت یورپ کے اندر تشویش کا سبب ہے۔ فرانس نے حال ہی میں ماسکو کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا مطالبہ کیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ایلزبتھ رار نے کہا،
Many Central and Eastern Europeans would be very concerned if
مشرقی اور ایشیائی یورپ کے بہت سے ملکوں کو اس بارے میں بہت واسطہ ہے۔ ایسے میں جب دنیا بھر میں مختلف طرز کے مسائل پائے جاتے ہیں، عالمی قیادت جرمنی میں ایک ہوٹل میں جمع ہو رہی ہے جہاں 3 دن تک تند و تیز گفتگو متوقع ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بے گھر لوگوں کی مدد کرنے کا ایک حیرت انگیز اور آسان طریقہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ اس تصور کو ٹیک ون لیو ون کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد بے گھر افراد کو گرم کپڑے مہیا کرنا ہے۔ ہنری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ طریقہ بظاہر میکسیکو میں شروع ہوا اور امریکہ میں پھیلا، اور اب اس کا دائرہ لندن اور یورپ تک وسیع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں بہجت جیلانی کی زبانی۔
اس مقصد کے لیے زیادہ ساز و سامان درکار نہیں ہوتا، بس کپڑے لٹکانے کے لیے ایک ریلنگ، ایک بینر اور لوگوں کا خیر سگالی کا جذبہ۔ اس طرح بے گھر لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں۔ سٹیفن سیمانوویتس ان میں شامل ہیں جنہوں نے وسطی لندن میں اپنے دفتر کے قریب ایک گرجا گھر میں بے گھر افراد کو گرم کپڑے مہیا کرنے کا یہ طریقہ اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
Every morning it would go out empty and by the afternoon it would fill up. People who lived here and worked here would come down.
سیمانوویتس کہتے ہیں کہ ہر صبح ریلنگ خالی ہو جاتی ہے اور تیسرے پہر تک یہ پھر سے بھر جاتی۔ وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں اور اپنے ساتھ گرم کپڑے لاتے ہیں۔ میں نے اس طریقے کے بارے میں ٹویٹر سے آگاہی حاصل کی اور میں نے اس عورت سے رابطہ کیا جس نے ڈیلس میں اسے قائم کیا تھا۔ ڈیلس میں امیلیا فلورس نامی ایک خاتون نے ایسا ہی سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا،
I was visiting my sisters in Mexico City and we went out one afternoon and I noticed that on the side of a huge concrete
Amelia Flores کہتی ہیں، میں میکسیکو سٹی میں اپنی بہنوں کے پاس گئی ہوئی تھی۔ سہپہر کا وقت تھا جب ہم باہر گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑے پختہ پل کے کنارے پر کیلیں لگی ہوئی تھیں اور وہاں ہسپانوی زبان میں ایک کاغذ پر تحریر تھا کہ اگر آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے تو ان کپڑوں میں سے ایک اٹھا لیں، اور اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوڑ جائیں۔ فلورس دراصل یہ تصور میکسیکو سے ہی ڈیلس لے کر آئیں۔ لندن میں مقیم پیٹ اور سٹیو نے اسی طرح کی ریلنگ سے اپنے لیے کوٹ حاصل کیے۔ وہ گزشتہ 20 برسوں سے بے گھری کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ ایک خیراتی پناہ گاہ کا اندازہ ہے کہ برطانیہ میں 3,20,000 بے گھر لوگ ہیں، جن میں سے 4,000 سے 5,000 تک سڑکوں پر شب بسری کرتے ہیں۔ حکومت کا اندازہ ہے کہ سن 2018 میں 720 سے زیادہ بے گھر افراد موت کا شکار ہوئے۔ یہ تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تصور یورپ اور امریکہ تک پھیل رہا ہے، تاہم لندن میں مقیم سیمانوویتس کا کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں، ٹیک ون لیو ون مسئلے کا حل تو نہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس سے انسانی زندگی کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بیچ چلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
برطانیہ میں پناہ کے متلاشی لوگوں کی مدد کرنے والوں نے ایک نئی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جو خواتین جبر و ستم اور جنسی تشدد سے بھاگ کر آتی ہیں وہ برطانیہ میں اکثر مفلسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مالی سہارا اور نہ ہی ملازمت۔ لندن سے مارتھا وینڈر وولف کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایک غیر سرکاری تنظیم ویمن فار ریفیوجی ویمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ برطانیہ میں پناہ حاصل کرنے والی خواتین مفلسی کا شکار ہو رہی ہے۔ ان میں تین تہائی ایسی ہیں جن کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ اس تنظیم نے اس بارے میں چھان بین کی ہے کہ پناہ کی متلاشی یہ خواتین مفلسی میں کیسے زندہ رہتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خواتین بھوک کا شکار ہیں، ان کے پاس گھر نہیں اور بعض ذہنی مسائل میں مبتلا ہیں۔ جن خواتین کو سروے میں شامل کیا گیا ان میں سے ایک تہائی کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں ان کی آبرو ریزی کی گئی یا انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب وہ برطانیہ میں مفلس ہو گئیں تو یہاں بھی اسی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ پرسیلیا ڈڈیا ویمن فار ریفیوجی ویمن کی اس تحقیق کی سربراہ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بے نوا خواتین مردوں کے مقابلے میں مختلف طریقوں سے مصائب کا شکار ہوتی ہیں۔
For example, the prevalence of sexual violence, being caught in abusive relationships, the struggles that women go through to access
period مثال کے طور پر جنسی تشدد کا پھیلاؤ، ایسے رشتوں میں بن جانا جہاں ناروا سلوک کیا جاتا ہو، اور ہمارے نیٹورک میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگرچہ پناہ کے بارے میں خاصی اچھی تحقیق کی جا چکی ہے اور ترک وطن پر بھی، مگر پناہ کی متلاشی خواتین کے مسائل کا پورا ادراک نہیں کیا گیا۔ ان میں کیمرون سے آئی کرسٹینا بھی ہیں۔ کرسٹینا، جن کا اصل نام کچھ اور ہے، کہتی ہیں کہ کیمرون میں ہم جنس پرستی پر پابندی ہے، اور جب لوگوں کو علم ہوا کہ وہ لیسبین ہیں تو پوری کمیونٹی ان کے خلاف ہو گئی۔ وہ برطانیہ ایک طالبہ کے طور پر آئی تھیں۔ 10 ماہ سے ان کی اسائلم کی درخواست کا کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کہتی ہیں، میرے پاس بیچلر ڈگری ہے، میں نے ایم بی اے کیا ہے، مگر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ اس سب سے آپ الجھن میں پڑ جاتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، آپ نوکری نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، جسمانی طور پر آپ محفوظ مگر ذہنی طور پر بالکل نہیں۔ ہائیکا لینگبن متعدد رفاہی اداروں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور پناہ کی متلاشی خواتین سے بات بھی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
There's a lack of good quality legal advice. A lot of the legal aid solicitors are completely overstretched and wouldn't really be taking on fresh
cases. ان کے لیے بہتر اور معقول قانونی مشورہ موجود نہیں۔ بہت سے قانونی مدد فراہم کرنے والے پہلے ہی کلیمز کی اتنی بڑی تعداد سے نمٹ رہے ہیں اور مزید کیس لینے سے آ رہی ہیں، اور جب خواتین مفلسی کا شکار ہیں اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں، بیمار ہیں، ذہنی مسائل میں مبتلا ہیں، ان کی جسمانی صحت ٹھیک نہیں، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ شہادتیں حاصل کر کے اثر نو کلیم داخل کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، آج ریڈیو کا عالمی دن ہے جو ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ریڈیو اور تنوع پر مرکوز رہے گا۔ زبانوں اور مسئلوں کے تنوع کے لیے ایک عالمگیر رواداری یا قبولیت پر۔ وائس آف امریکہ بھی دنیا بھر میں ریڈیو سننے والوں کی ایک مقبول آواز ہے۔ ہمارا اردو کا یہ پروگرام روزانہ لاکھوں افراد سنتے ہیں، اور ان پروگراموں کو پیش کرنے والے ان کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں سے ہی کچھ سے آج آپ بات کر سکیں گے ہمارے پروگرام چہاں رنگ میں، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 سے 9 بجے تک۔ میزبان ہیں بہجت چلانی۔ اس وقت امریکہ کے خطے کے لیے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد قطر میں ہیں، جہاں وہ طالبان کو امن بات چیت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
صدر ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مشروط امن سمجھوتے پر اتفاق کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس منصوبے پر دستخط اس وقت ہو سکتا ہے اگر طالبان تشدد بند کر دیں اور یہ ثابت کریں کہ اس ماہ کم از کم 7 دن تک تشدد سے گریز کریں۔ اس سلسلے میں قطر میں خطے کے مندوب زلمے خلیلزاد طالبان رہنماؤں کو میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد ان ملاقاتوں کے بارے میں کہتے ہیں،
طالبان کی حیثیت کو، ان کی آئیڈینٹیٹی کو، ان کے ریپرزینٹیو کیریکٹر کو تو امریکہ نے اس وقت تسلیم کیا جب 1 سال پہلے ان سے باضابطہ بات چیت شروع کر دی، اور وہ 1 سال تک وہ بات چیت جاری رہی، اور اس سارے پروسیس کے دوران افغان حکومت کو الگ رکھا گیا تو امریکہ نے تو اسی وقت سے اپنا سٹانس بدل دیا کہ اگر وہ ٹیررسٹ ہوتے تو ان سے بات کیوں کرتے. تو وہ اس وقت انہوں نے اس کو یہ ایسے ایکسپلین کیا کہ وہ انسرجنٹ ہیں ٹیررسٹ نہیں ہیں.
دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس وقت امریکہ کا افغانستان سے انخلا کرنا ان کی داخلی ترجیحات کا حصہ ہے.
یہ جو مذاکرات ابھی جس مرحلے پہ پہنچے ہیں تو اس سطح کی ملاقات کا تو معنی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان دونوں کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے مذاکرات کا, کیا یہ صلح کے بارے میں ہے یا امریکہ کے وڈرال کے بارے میں, امریکہ کے نکلنے کے بارے میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پالیسی امریکہ کی ہے اس پہ زیادہ جو اس پہ اثر ہے وہ امریکہ کی داخلی سیاست کا ہے. ٹرمپ جو ہے الیکشن سے پہلے اپنی فوجی نکال کر امریکی رائے عامہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اور حکومتوں نے جنگیں شروع کی تھی, انہوں نے جنگ ختم کی ہے اور امریکی فوجی واپس ہیں, تو اس میں زیادہ عنصر یہ ہے.
امریکہ میں افغانستان پر ماہر اور سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں.
اس بات سب لوگ متفق ہیں کہ دونوں فریق یعنی امریکہ اور طالبان دونوں اس جنگ سے تنگ آ گئے. طالبان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے, اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے, ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کئی بار, کہ موجودہ جو اسٹریٹجی کے مطابق وہ عسکری اہداف حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ان کو بڑی کاروائی کرنی پڑے گی جس میں ان کا خیال 1 کروڑ افغان مارے جائیں گے, اور وہ اس میں تیار نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کیا ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ فوج کو بلائیں گے, اور انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جو بڑا معنی خیز تھا کہ ہم پولیس مین نہیں بننا چاہتے.
ابھی آپ افغانستان میں امن کے قیام پر ایک رپورٹ سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
سامعین, ہر سال 14 فروری کو یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک بھی لاکھوں افراد ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں. یہ سال کے مقبول ترین تہواروں میں سے ایک ہے. ہماری نامہ نگار جولی تابا نے یہاں واشنگٹن ڈی سی کی متعدد یونیورسٹیوں میں طالب علموں سے اس بارے میں بات کی کہ وہ یہ دن کل 14 فروری کو کس طرح منائیں گے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
سامعین, یہاں امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے ایک عام خیال کے برعکس محض نوجوان جوڑوں کا تہوار نہیں ہے, بلکہ اسکولوں میں ننھے منے بچے بھی دوستی کے پیغامات کے ساتھ ایک دوسرے کو اس دن کی مبارکباد کارڈز کے ذریعے دیکھتے ہیں یا مٹھائی اور چاکلیٹ کے ذریعے, اسی طرح اپنے والدین کو بھی. لیکن ظاہر ہے کہ نوجوان جوڑے سب سے زیادہ تعداد میں ایک دوسرے کو کارڈز, چاکلیٹ اور پھول بھیجتے ہیں. یہاں واشنگٹن کے میٹروپولیٹن ایریا میں متعدد یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لاکھوں طالب علم ایسے بھی ہیں جو اپنے وطن اور گھروں سے دور ہیں. جنوبی امریکہ کے آسکر بھی ان میں سے ایک ہیں جو جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تقریباً اسی طرح منایا جاتا ہے جس طرح ہم ہونڈورس میں مناتے ہیں. تو میں شاید اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گا, ہم کوئی فلم دیکھیں گے, اسی طرح کچھ اور پارٹی کریں گے. نیدرلینڈس کی نیومی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں,
I have a boyfriend, he is still back in the Netherlands. We have long distance relationship now, but he comes like...
وہ کہہ رہی ہیں, میرا بوائے فرینڈ اب بھی نیدرلینڈس میں ہے اور ہماری ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ ویلنٹائنس ڈے پر یہاں آئے گا یا ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن, اور یقینی طور پر ہم ایک شاندار ڈنر پر جائیں گے اور اسی طرح سے اس دن کو منائیں گے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے رچرڈ لی کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں ہے, لیکن وہ اس دن دوستوں کے ساتھ پارٹی ضرور کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو میں سنگل ہوں, اس لیے ہم کسی ریسٹوراں میں جا کر گپ شپ کریں گے, اس کے بعد یا تو کیریوکی کے لیے جائیں گے یا واپس گھر جا کر اپنی پارٹی کریں گے. یہ دن سینٹ ویلنٹائن سے منسوب ہے جو محبت کرنے والوں کے سینٹ ہیں, اور یہ دن تقریباً ساری دنیا میں منایا جاتا ہے. چین میں روایت ذرا مختلف ہے. سیسی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں.
In China, on Valentine's Day, the boys give chocolates to the girls they like.
ان کا کہنا ہے, ویسے تو یہ دن امریکہ کی طرح ہی منایا جاتا ہے, لیکن روایتی طور پر میرے خیال میں یہ زیادہ تر لڑکوں کے لیے ہے. یعنی لڑکے اس لڑکی کو چاکلیٹس دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں, اور ایک ماہ بعد وائٹ ویلنٹائنس ڈے کو لڑکیاں بھی ان لڑکوں کو چاکلیٹس دیتی ہیں جو انہیں پسند ہوں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔